بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے کچھ ایام بھی ہمیں حاصل ہو گئے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں کچھ کرنے دھرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. ایک بزرگ گزرے ہیں حافظ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا آدھا سال تو رمضان کے حاصل ہونے کی تمنا اور دعا میں گزرتا ہے، آدھے سال تک دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ مبارک مہینہ عطا فرما تاکہ عبادتوں کے ذریعے سے تیری رحمتوں کا مستحق ہو جاؤں، مغفرت کا مستحق قرار پاؤں. اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو آدھا سال رمضان میں جو کیا اس کے قبول ہونے کی دعا میں گزرتا ہے، وہ آدھا سال اس دعا میں رہتا ہے کہ اللہ جو محنت ٹوٹی پھوٹی کر لی ہے ہماری حیثیت کے مطابق تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، یعنی فرضوں کے علاوہ بھی نفل روزے بھی رکھنے چاہیے، اور حدیثوں میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے علیک بالصوم، تجھے چاہیے کہ موقع بموقع روزے رکھتا رہا کر. فإنه لا مثل له، اس بنا پر کہ یہ بے مثال عبادت ہے. نماز پڑھتا ہے تو کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، بہت نمازی آدمی ہے. صدقہ کرتے ہیں تو جس کو دیتے ہیں اس کو تو پتا چلتا ہے کہ بھائی دیا گیا ہے. حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک عالم کو پتا چلتا ہے حاجی کہلاتا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھنے والا جانے، جس کے لیے رکھا ہے وہ جانے. اس لیے یہ بے مثال عبادت ہے، تو اس پر جو اجر دیں گے وہ بھی بے مثال دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو کسی نے ربنا ولکل حمد کے بعد ایک دعا کی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، سرکار نے سنی، نماز ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، بھئی یہ دعا کس نے پڑھی؟ تو صحابہ گھبرا جاتے تھے، معلوم نہیں ڈانٹ پڑے گی، اجازت نہیں لی، پوچھا نہیں اپنی طرف سے دعائیں، تو جواب نہیں دیا. فرمایا نہیں، خوشی کی بات ہے، اچھا مزدہ ہے، بتاؤ کس نے یہ دعا پڑھی؟ تو ایک صحابی نے کہا، حضور میں نے دعا کی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. فرمایا جب تم یہ دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے مجھ پر کھولے اور میں دیکھ رہا تھا کہ 40 کے قریب فرشتے اس پر جو ثواب تمہیں مل رہا تھا وہ لکھنے کے لیے ایک دوسرے پہ دوڑ رہے تھے. ایک اور واقعہ یاد آیا، غزوہ خیبر کے موقع پر واپسی ہو رہی تھی، پڑھنے والے الگ الگ اوراد پڑھ رہے تھے. نبی جب غزوے سے واپس آتے، مہم سے واپس آتے، تب بھی ذکر کا سلسلہ جاری، جیسا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. بھائی آدمی جب کامیاب ہو کر آتا ہے تو ذرا اس کا دماغ اونچا ہوتا ہے، جیسے الیکشن میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کا بھی دماغ اونچا ہوتا ہے کہ چلو اب کرسی ملے گی، اور جس کی وجہ سے ملی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کرسی کو پکڑ لیتا ہے، اور کرسی سے پہلے دوسری بات کرتا ہے، کرسی ملنے کے بعد بولی بدل جاتی، انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا بولنے کا سب بدل جاتا ہے. کرسی ایسی چیز ہے کہ انسان کا مزاج بدل دیتی ہے. لیکن سرکار نے دنیا کو بتایا، کامیاب ہونے کے بعد بھی تواضع، عاجزی، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، لولینیس بڑی بات، اپنے آپ کو متواضع رکھنا. بھائی آدمی کے پاس مال و دولت ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ کسی سے دبتا نہیں ہے، اس لیے جو زیادہ مالدار، یہاں کی بات نہیں کرتا، دوسرے علاقوں کی بات کرتا ہوں، وہ علماء کی تقریر میں نہیں بیٹھتے. یہ جو کہے گا وہ ہم کو آتا ہے، کیا ضرورت ہے سننے کی، سب پڑھ لیں گے، ہم لوگ کتابوں میں لکھا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے دماغ خراب کر کے، وہ نہیں بیٹھا. اور ایک مال کی دھن سوار ہوتی، لیکن فرماتے ہیں کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور مال کے ساتھ اس کو لولینیس دیا ہو، یعنی تواضع دی ہو، تو بہت بڑی بات، نعمت ہے یہ مال. ہمارے شیخ تھے تو وہ ایک واقعہ سناتے، بہت اچھا واقعہ سناتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے فقیر کو دل چاہا کہ بادشاہ کا جو دماغ پھرا ہوا ہے اس کی ذرا اصلاح کرے، کہ اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو تجھے ملا ہے تیرا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ دیتے بھی ہیں، اللہ لیتے بھی ہیں. قرآن کریم میں ہے، قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تو وہ بادشاہ کے دروازے پر چلا گیا. اب اس کو کون پوچھتا، یہ تو پھٹے ٹوٹے حال والا. دنیا میں تو دو چیزوں کا چرچا ہے، ایڈریس اچھا چاہیے، ایڈریس اچھا چاہیے. ایڈریس صحیح ہو تو چیز پہنچے گی، ایڈریس صحیح ہو تو لوگ پوچھیں گے. پھٹے ٹوٹے والے کو کون پوچھتا ہے؟ شادی کے اندر بھی بھاری ڈریس پہن کے آیا تو آگے بیٹھنے کا موقع ملے گا، مولویانہ پہن کے آیا تو آخر میں بیٹھے گا. اب یہ بیچارہ غریب آدمی پہنچا دروازے پر جا کر جو ہے کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے, بادشاہ کے ساتھ میرا بہت کلوز ریلیشن ہے. تو واچ مین نے پوچھا کہ کیا ریلیشن ہے, ذرا اس کو بھی ایکسپلین کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ اور میں دونوں ہمزلف ہوتے ہیں. ہمزلف کو ذرا سمجھانا پڑے گا میرے کو کہ اردو کی یہاں مارم ماری ہے. وہ یہ ہے کہ ہمزلف کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی جو بیوی ہے وہ اور میری بیوی دونوں بہنیں ہیں. اس کو ہمزلف کہتے ہیں, اس کو ہماری گجراتی ٹھیٹھ زبان کے اندر ساڑو بھائی کہتے ہیں. کا اتنا کلوز ریلیشن, اور تیرا ہولیا دیکھ, تیرے چہرے کا جغرافیہ دیکھ. کہ بھائی تو یہ مت دیکھ, جو ریلیشن ہے وہ دیکھ, تو جا کے اندر بات تو کر. بادشاہ سے جا کر کہا صاحب سلامت ہو, آپ کا بہت قریبی رشتہ دار آیا ہے. کیا ریلیشن ہے؟ کہا آپ کا ہمزلف ہوتا ہے. اچھا میرا ہمزلف؟ میرا ہمزلف تجھے زیادہ معلوم ہو کہ مجھے معلوم؟ مجھے تو معلوم نہیں کہ میرا کوئی ہمزلف ہے. کہا مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن وہ بتا رہا ہے. بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ چلو مجھے تو معلوم نہیں ہے میرا کوئی ہمزلف ہے, لیکن اس نے جب دعوی کر دیا ہے تو بلا لو. اب جب بلایا تو اس کو دیکھا اوپر سے نیچے تک, اور دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کو بلایا کہ تیرا بہنو ہی آیا ہے. اس نے بھی کہا کہ میرا بہنو ہی, مجھے تو کوئی میری بہن یاد ہی نہیں ہے, یہ بہنو ہی کہاں سے آیا, یہ کہاں سے پیدا ہوا ہی ہے؟ اب وہ تو معلوم نہیں, یہ دعویٰ کرتا ہے. اب جب وہ آئی تو دونوں جو ہے قہقہے لگا کر وہ بیچارے غریب کے سامنے ہنس رہے ہیں, اور بیگم کہہ رہی ہے کہ بہنوئی صاحب سلام علیکم. بادشاہ کہتے ہیں ہمزلف صاحب کیا بات ہے, کیا حال ہے بتائیے. یہ فقیر نے پہلا جملہ کہا کہ یہ جو قہقہے لگا رہے ہو نا میری غربت پر, تو ایک بات سمجھو, مالداری اور غربت یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو تم میرے اوپر قہقہہ نہیں لگاتے, میری مذاق نہیں اڑا رہے, تم اللہ کے فیصلے کی مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ کے فیصلے کی جو مذاق اڑاتا ہے حالات سے دو چار ہوتا ہے, تو تم کو حالات چاہیے نا, ہنسو اور ہنسو. اب چونک گئے, یہ پہلا تیر چلایا, پہلا نشانہ جو ہے لگایا, اور بادشاہ کے دل میں جا کر کے یہ تیر پیوست ہوا, تڑپ گیا اور یوں کہا جب اس قدر زبردست اللہ نے تجھے سمجھ دی ہے اور اتنی اچھی نصیحت تو نے ایک منٹ کے اندر کر دی, تو میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ تو نے یوں کہا ہے کہ تو میرا ہمزلف ہے, تو ثابت کر کے کیسے ہمزلف ہے؟ ایک طرف نصیحت کرتا ہے دوسری طرف جھوٹ بھی بولتا ہے. فرمایا بادشاہ سلامت میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. کہا جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تو میرا ہمزلف ہے, تو کیا یہ سب سے تو نے کہا کہ تو ہمزلف ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے؟ فرمایا اس کے اندر ایک معنویت ہے. کہا سمجھا دے, میں مان جاؤں گا تجھے, سمجھا دے. تو جانتے ہیں کیا سمجھایا؟ فرمایا اللہ نے آپ کو امیری عطا فرمائی ہے اور اسی پروردگار نے مجھے غریبی عطا کی ہے. آپ کی شادی ہوئی ہے امیری سے, میری شادی ہوئی ہے فقیری سے. امیری اور غریبی دونوں بہنیں ہیں, ایک بہن سے آپ کی شادی ہے, ایک بہن سے میری شادی ہے, بتائیے کہ ہم دونوں ہمزلف ہوئے یا نہیں؟ بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مال کا ملنا, اقتدار کا ملنا, دولتوں کا ملنا سب اللہ کی طرف سے ہے, اور جب ملا اللہ کی طرف سے ہے تو شکر تو ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس پر پراؤڈ, گھمنڈ ہرگز نہیں کر سکتے. اور جو گھمنڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین بھی لیتے ہیں. جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے, جو عطا کر سکتا ہے وہ طاقت کے بل بوتے پر چھین بھی تو سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ اب کان پکڑ لیا تو نے دو منٹ کے اندر اتنا بڑا سبق. نبی آتے ہیں غزوے سے اور کامیابی کا پرچم لہرا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ہے. مکہ مکرمہ فتح ہوا تو محدثین نے سرکار کے مکے میں داخلے کی کیفیت نقل کی کہ آپ کے سر مبارک پر کالا صافہ بندھا ہو, اور عالم یہ ہے کہ سر پیچھے کجاوے کی جو اونچی لکڑی ہے اس کے اوپر جھک رہا ہے, ٹک رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سینہ نکال کر جاتے کہ تم نے مجھے جس بے عزتی کے ساتھ نکالا تھا, میں اکیلا گیا تھا 12,000-10,000 کے لشکر کے ساتھ, دوبارہ پوری شان کے ساتھ آیا ہوں. کوئی جملہ سرکار کا ایسے تکبر اور بڑائی کا تاریخ میں نہیں ہے, حدیثوں میں نہیں ہے. بلکہ بیت اللہ میں جمع ہوئے لوگ تو کانپ رہے تھے کہ اب جو ہے بدلے کا آرڈر جاری ہوگا اور حکم دیں گے کہ جنہوں نے 10 سالوں تک ستم کرنے میں کچھ باقی نہیں رکھا, آج سب کو پکڑ پکڑ کر تہ تہ کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, لا تصویب علیکم اليوم, میرے بھائیو آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے, انتم الطلقاء, تم بالکل آزاد ہو. اخلاق کا یہ کرشمہ ہے. یاد رکھیے روزے کا سب سے بڑا سبق اخلاق ہے. آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور صبر و تحمل کا پیکر بن جائے, اپنے اندر کے حیوانی اوصاف کو ختم کر کے اپنے اندر پیمبرانہ اوصاف پیدا کرے, انسانیت اور اخلاق کے اعلی معیار تک جائے, یہ سبق ہے روزے کا, یہ ہے سبق تقویٰ کا. قرآن کریم کہہ رہا ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم کو روزے دیے, اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں آنی. جانتے ہیں اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے سامنے سوال رکھا ہے. کبھی سرکار سوال ڈال دیتے ہیں صحابہ پر تاکہ وہ سوال کے حل میں لگے, فکر میں لگے, دین ان کی زندگیوں میں رہے, فکر رہے, فضول باتیں اور فضول گپ شپ کے اندر اپنا وقت نہ گزاریں, اپنا دل دماغ صحیح چیز کے اندر لگائیں. اللہ نے ہم کو چند تو دین دیے ہیں, ہمیں اسی شان کے ساتھ کہ ہر دم اور ہر لمحہ ہمیں آخرت کی فکر رہنی چاہیے, یہ ہے ایمان والے کی شان. سوال کیا, دنیا کب سے بنی ہے؟ کروڑ ہا کروڑ لوگ آئے, ارب ہا ارب لوگ آئے. ایک آدمی 50 سال زندگی گزارتا ہے تو جانتے ہیں وہ کتنا پانی پی جاتا ہے؟ ایک خیال کے مطابق 200 ٹن پانی پی جاتا ہے. تو کتنا خزانہ ہے اللہ کا, اور بتاؤ میرے صحابیوں اللہ کے خزانے میں سے کیا کم ہوا ہوگا, اب تک کتنی کمی آئی ہوگی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے, اللہ کے خزانے کو کمی کیا آئی وہ بھی آپ ہی جانے. فرمایا, جب سے خزانہ خرچ ہو رہا ہے تب سے لے کر آج تک ارب ہا ارب روپیہ اور خزانہ خرچ ہوا ہے, لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئی کہ اگر کوئی نیڈل سمندر کے اندر ڈالے اور باہر نکالے تو وہ نیڈل کے اوپر جو ذرا سی نمی آ گئی ہے سمندر میں اتنی کمی آ گئی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئی. اس بنا پر اعلان ہے کہ جب مانگنا ہے تو ایسے خزینے دار سے مانگیے کہ جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی. اور فرماتے ہیں پوری دنیا اپنی طاقت لگا کر مانگے, پورا عالم اپنی طاقت لگا کر مانگے, جو آ چکے ہیں لوگ وہ بھی مانگے اور جو آنے والے ہیں وہ بھی مانگے اور جو ہیں وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ مانگنے پر آ جائیں، تب بھی اللہ کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر فرق نہیں آتا۔ یہ ایسا خزانے دار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم کسی کو کیا دو گے؟ تم تو میرے دروازے کے بھکاری ہو، تمہیں لینا ہوتا ہے تو میرا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور میں جب دینے پر آتا ہوں تو تمہیں نہیں پوچھنا پڑتا، میں جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں۔ جیسے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں بے حساب دیتا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا مہینہ ہے، اور پوری زندگی اللہ کے حکموں کے کنٹرول میں زندگی گزارنے کا لیسن اور سبق حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، سرکار تشریف لا رہے ہیں، جھنڈا لہرا رہا ہے، پرچم اور فلیگ اور اسلام لہرا رہا ہے، صحابہ خوش ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ زبان پر توازو عاجزی انکساری کے کلمات ہیں۔ دعا سکھائی سرکار نے، سفر سے لوٹ کر آؤ تو کیا دعا کرو؟ حامدونا، ساجدونا، عابدونا لربنا حامدونا، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ یہ دعا ہے سرکار کی۔ کامیابی اگر ملی ہے تو اللہ کے فضل سے، ہمیشہ یہ یاد رکھو، جو بھی بات کہو اللہ کو آگے رکھو، جو ہوا اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اس کے کرم سے ہوتا ہے، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم کیا چاہو گے؟ تمہارا چاہنا ہے کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرا چاہنا ہے۔ تمہارے دل میں اگر میری چاہت پیدا ہوتی ہے تو وہ میری پیدا کردہ چاہت ہے، میں چاہتا ہوں تو تم چاہ سکتے ہو، میں نہ چاہتا تم کیا چاہتے؟ فرماتے ہیں کہ اب کسی نے پیچھے سے ایک جملہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دم پلٹ کر سرکار نے پوچھا، کیا کہا؟ کیا کہا تم نے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کوئی طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی طاقت ہے، اور ہے تو اللہ کے دربار میں ہے۔ کتنا کمزور ہے انسان کہ یوں تو جو ہے چاند پر جانا چاہتا ہے اور مریخ پر جانا چاہتا ہے، سمندر کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے، اور کمزوری کا عالم جانتے ہو کیا ہے؟ کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ناخن کا نیا پک جاتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہے، رو پڑتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزوری کا عالم یہ ہے۔ تو بڑی باتوں کا اس کا عالم یہ ہے، یہ اللہ نے انسان کے اندر۔ سرکار نے فرمایا، جانتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ کا اجر کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ۔ ایک مرتبہ کوئی پڑھے تو یہ خزانے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانے میں سے۔ خزانے میں کتنا مال ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پر کتنا اجر ملے گا اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، مہینہ مبارک چل رہا ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ مسلمان آدھے سال تک تو دعا کرتا ہے کہ رمضان نصیب ہو جائے، اور رمضان گزرنے کے آدھے سال تک دعا کرتا ہے کہ عبادت قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹوٹا پھوٹا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ عمل صالحہ کی حفاظت فرمائے، سخاوتیں کی جا رہی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، پوری امت کو ناسازگار حالات سے سازگار حالات کی طرف لے چلے، یہ ایک ہی راستہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ دین زندگیوں میں جتنا آوے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی مدد فرمائیں گے، قرآن کریم کی تشریحات یہی کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، یہاں رہنے بسنے والے تمام ہی انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور بہت پرسکون اور عافیت والے ماحول میں ہم اپنی عبادتوں میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ٹوٹا پھوٹا جو کیا ہے قبول ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔